محمد باید چه کرد وقت که امام که حضور ادای احترام کریه اینکه در نظر لطف کے حصول کریے کہ ظہور کی تعجیل کی دعا کریے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرد و علی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُوزِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اِمَّةِ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد و عجل پروردگار عالم کا انتہائی شکر انتہائی احسان اس نے ہمیں وقت کے امام کی معرفت نصیب فرمائی جو نہ ہو تو روایت کے مطابق انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے خدا کی دیوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ زندگی کے لمحات کے ساتھ خدا ہماری اس معرفت میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اپنے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرد جب بھی ہم دین امین اسلام کے بارے میں سوچتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو دین امین پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت واضح سے ایک سوال آتا ہے کیوں ایسا ہے کہ بعض لوگ دین پر عمل کرنے میں پوری جان فشانی دکھاتے ہیں اپنی جان سے محنت کرتے ہیں ایک چھوٹے سے حکم کو بھی نہیں توڑتے واجب تو چھوڑ دیجئے مستحب کو بھی ترک نہیں کرتے حرام تو انجام نہیں دیتے مکروہ کو بھی انجام نہیں دیتے کچھ لوگ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں بہت سختی سے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں اور کچھ ایسوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دین پر عمل کرنے میں انتہائی سست ہو گئے واجب خدا کو حرام کو گویا اہمیت ہی نہیں دی کہ زندگی کے اندر اس کو بھی معیار بناتے کہ بھئی یہ واجب ہے اس کو انجام دینا ہے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی حرام ہے اس کو ترک کرنا ہے یعنی دین کے معاملے میں حتیٰ وہ سیریسنیس بھی نہیں ہے جو ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے مقابلے میں ہوتی ہے کچھ لوگ تو اتنے سخت ہیں واجب و حرام کے معاملے میں کہ جناب علی اس کے اوپر پوری محنت کریں گے اور کچھ لوگ دین کے معاملے میں گویا اتنے انڈیفرنٹ ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر ڈاکٹر بھی کہہ دے تو شاید کچھ محنت کریں گے لیکن دین کے معاملے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ابھی بعض وقت ایسا ہونے لگا ہے کہ ہم لوگ جو دین کے معاملے میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں بعض وقت ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہونے لگا ہے کہ ہم دین کا کوئی حکم بتانے سے پہلے ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے جب وہ مان لیتے ہیں کہ ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے اس کے بعد ان سے وہ کہتے ہیں بھئی اللہ نے بھی یہی کہا ہے جبکہ الٹا ہونا چاہیے تھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی خدا نے یہ کہا ہے اب کوئی ایکسپرٹ کہے یا نہیں کہے کیا کسی کی ضرورت ہے اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن اب الٹا ہو گیا ہے اب ہم پہلے ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے اور اس کے بعد جب وہ کنوینس ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی ایکسپرٹس نے کہا ہے ہمیں یہ کر لینا چاہیے اس کے بعد ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو آپ کریں گے نا خدا نے بھی یہی کہا ہے اچھا ایسا کیوں ہے اس کے چند وجوہات ہیں اس کو بہت سارے محققین نے اسکالرز نے اپنی گفتگو کے اندر اپنی کتابوں کے اندر اس کو ڈسکس کیا ہے کہ بھائی ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں ہم صرف شروع کرنے کی خاطر کہ انشاءاللہ تھوڑا سا گویا آپ کا وارم اپ ہو جائے اتنے میں آپ کے ایک دو دوست اور بھی آ جائیں گے انشاءاللہ تو ہم تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد محمد و آل محمد شاید سب سے امپورٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو کہے پر اطمینان کتنا ہے، اعتماد کتنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بھی کچھ کہتا ہے تو لوگ عمل نہیں کرتے کیونکہ اعتماد مضبوط نہیں ہے. مثلاً اس نے کوئی بات کہی ہے، ہم سوچتے ہیں شاید ہاں ٹھیک ہے، شاید صحیح کہہ رہا ہو، اور یہ دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں اس کے علاوہ بھی کچھ پاسبل ہوگا شاید. اگر اطمینان نہ ہو، اعتماد نہ ہو ڈاکٹر کے اوپر مثال کے طور پر، تو پھر عمل نہیں کر سکتے، پھر اتنی محنت نہیں کرے گا. ایک اور ایشو یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے کہے پہ تو اعتماد ہے، لیکن جس چیز کی خاطر وہ کہہ رہا ہے اس کی میری زندگی میں اتنی اہمیت نہیں ہے. مثلاً فرض کر لیجئے ڈاکٹر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو اپنے دانتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اور اگر آپ کو اپنے دانتوں کا خیال رکھنا ہے تو آپ کو یہ یہ کام کرنے پڑیں گے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ ہاں بات تو صحیح ہے اس کی، کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے دانت خراب ہو جائیں گے. چلو کوئی بات نہیں، ایک دو دانت خراب ہو بھی گئے تو کیا ہوا، اہمیت زیادہ نہیں ہے. ابھی اس کو شاید سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی دانت کا درد کسے کہتے ہیں، جب درد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا جھیل لیں گے، دیکھتے ہیں کیا ہوگا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے اس پر ہمیں زیادہ، ہمارے نزدیک اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. ایک اور ہوتا ہے مرتبہ، انسان لاوبالی ہے. لاوبالی کسے کہتے ہیں؟ ہو کیئرس، جس کا سلوگن یہ ہوتا ہے ہو کیئرس. لاوبالی انسان ہے، کوئی اس سے کہتا ہے بھائی کیریئر کی پلاننگ کرو، کر لیں گے. کوئی اس سے کہتا ہے کہ بھائی یہ جو تم کر رہے ہو نا، تم اتنی شوگر لے رہے ہو، تمہاری باڈی میں شوگر زیادہ ہو جائے گی، آپ بعد میں تم شوگر چڑھ جائے گی، دیکھ لیں گے. کچھ لوگ لاوبالی ہوتے ہیں، ان کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی اولاد کی بھی بعض اوقات پرواہ نہیں ہوتی، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی مصیبت لاتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی مصیبت لاتے ہیں. دین کے ساتھ بھی ہمارا رویہ کم و بیش ایسا ہی چل رہا ہے، دین کے معاملے میں بھی تقریباً ایسا ہی معاملہ چل رہا ہے. اب دیکھیے دو تین کیٹیگری، جلدی جلدی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایک کیٹیگری وہ ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ خدا نے کہا ہے، اس کا ذہن کچھ تعویلات نکالے گا اور کہے گا نہیں خدا نے یہ نہیں کہا. مثال کے طور پر بہت ملتے ہیں ایسے جن کو یہ بتاؤ کہ بھائی یہ جو دین خدا ہے اس میں پردہ ہے، تو کہتے ہیں نہیں بھائی پردہ صرف آنکھوں کا ہوتا ہے، معاملہ ختم. ان سے کہا بھائی یہ جو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین نے پردہ بیان کیا ہے، وہ ایسا بیان کیا ہے، اپنی طرف سے تعبیر کریں گے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، معاملہ ختم. اچھا کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، قرآن میں تو فجر کی نماز بھی نہیں ہے، فجر کی نماز کا طریقہ بھی قرآن میں نہیں ہے، کسی نماز کا طریقہ ڈیٹیلس کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے. یہ سب ہم نے رسول اور آل رسول سے لیا ہے، لیکن جب اپنی مرضی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے قرآن میں نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا. تو یہ ایک اس آدمی کی مثال ہوگی جو کہتا ہے پتہ نہیں ڈاکٹرز کی یہ باتیں صحیح ہیں بھی نہیں ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے بھائی یہ نہیں کرو، اگر تم یہ کرو گے نا تمہارے دانت خراب ہو جائیں گے، تو وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں ایک آدھ دانت خراب ہو جائے گا. کسی سے کہو بھائی یہ تم جو کام کر رہے ہو نا برزخ میں حالت بہت خراب ہے، کہتا ہے برزخ نپٹا لیں گے، کوئی بات نہیں نپٹا لیں گے، یہاں بھی تو 50-60 سال گزار لیے نا، وہاں پہ بھی دیکھ لیں گے. انجانا آدمی بیچارہ کیا کرے. یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کو آپ کہیں بھائی کیٹو پہ جانا ہے، آج تک پہاڑی پہ نہیں چڑھا ہے، اس سے کہیں کیٹو پہ جانا ہے تیاری کرو، کہتے ہیں کوئی بات نہیں اسی کپڑوں میں جاؤں گا. اور جو جا چکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تم ذرا سا چڑھنا شروع کرو گے فریز ہو چکے ہو گے، اوپر تک چھوڑو کیمپ تک پہنچتے مر چکے ہو گے. کہہ رہا کوئی بات نہیں دیکھ لیں گے. اب آپ اسے کیا کہیں گے؟ احمق ہے، زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے پاگل ہے. ابھی جب چڑھے گا اور فریز ہوگا تو اس کو بہت اچھی طرح پتہ چل جائے گا، پھر ہی کپ کپ آئے گا، پھر مجھ سے مانگے گا. ہم نے برزخ نہیں دیکھی ہے، جنہوں نے دیکھی ہے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم سمجھ رہے ہیں جیسے یہاں کی طرح کا کوئی معاملہ ہے نمٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ لاوبالی ہوتے ہیں، ہر چیز کے معاملے میں کیئر لیس ہیں، دین کے معاملے میں بھی کیئر لیس ہیں. آخری بات اس سلسلے میں، اگر واقعاً کوئی جاننے والا کہہ رہا ہے اور وہ جاننے والا ہم سے زیادہ تندرست ہے، ہم سے زیادہ بہادر ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے، اب وہ ڈرائے تو اس کے ڈرانے کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کوئی ہے جو ہم سے زیادہ بہادر ہے، ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے جسم میں ہم سے زیادہ طاقت ہے، اب وہ آ کر ہمیں ڈرائے، کہے ڈرو ڈرو، تو ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے؟ البتہ اس ڈرنے کا بھی ایک مطلب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی دین میں خوف نہیں ہونا چاہیے، بات بالکل صحیح ہے، خوف نہیں ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، آگہی ہونی چاہیے، شعور ہونا چاہیے. اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی تم نے جو بارڈر کراس کرنی ہے نا، ذرا اس کے لیے تیاری کر لینا، یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے، میں کہوں کہ نہیں میں بہت بہادر آدمی ہوں، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ کہیں گے بہادری ایک طرف، ایک پروسیجر ہے، بہادری ایک طرف، یہ پروسیجر ہے، یہ نپٹانا پڑے گا آپ کو. اب میں آپ کی خدمت میں فائنلی اس سلسلے میں عرض کروں گا، اس کائنات میں ہم لوگوں کے علم اور آگہی میں جو کچھ ہے، امیر المومنین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. مولا امیر المومنین سے بڑھ کر نہ دنیا کا کوئی جاننے والا ملے گا، نہ آخرت کا کوئی جاننے والا ملے گا. اور مولا امیر المومنین ہم سے کہہ رہے ہیں آگے کے راستے کے لیے ڈرو. آہ من قلت الزاد وطول السفر، فرمانے افسوس کتنا لمبا راستہ ہے اور زاد راہ جو میرے پاس ہے، ہم جیسوں کے پاس ہے، کتنا کم ہے. اس پر اصرار کیا ہے نہج البلاغہ کے اندر. آپ نہج البلاغہ کا ماشاءاللہ خطبہ پڑھتے ہیں، کتنی اچھی بات ہے آپ نے کام کیا ہے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے اس کام کے اوپر. ذرا دیکھیے گا پورے نہج البلاغہ کا مین ٹاپک کیا ہے، اور یہ نہج البلاغہ کس کی اسپیچز ہیں؟ ان کی اسپیچز ہیں جو انہوں نے اپنے رول کے ٹائم میں دی ہیں، جب وہ رولر ہیں انہوں نے دی ہیں. یہ جو نہج البلاغہ میں خطبات آپ کے پاس ہیں، مکتوبات آپ کے پاس ہیں، شاید 90% سے زیادہ اس ٹائم کے ہیں جب امام رولر ہیں. بینگ رولر انہوں نے یہ خطبے دیے ہیں، یہ لیٹرز لکھے ہیں، اور ان کے اندر جو مین ٹاپک آپ کو نظر آئے گا وہ آئے گا تقویٰ. بھائی ایک رولر ہے، آپ تصور کیجئے کوئی شہر کا رولر ہو اور وہ اسپیچز دے، تو اس کی اسپیچز میں مین ٹاپک کیا بنے گا؟ شہر کے مسائل بنیں گے، ادھر ادھر کی چیزیں بنیں گی. امام نے فرمایا نہیں، ان سب چیزوں کو میں حل کروا دوں گا تم سے، کب؟ جب تم تقویٰ اختیار کرو، اپنے مال میں معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرو. اب یہ جو دنیا ہے، اس کو امام نے اپنے کلمات کے اندر دھوکے کی جگہ اسی لیے کہا، یہ دھوکہ ایسے ہی دیتی ہے. ہم لوگ اپنی زندگی میں گھومتے رہتے ہیں، بس وہ لاؤ بالی پن، دیکھ لیں گے ہو جائے گا، کوئی تعویل اپنے دماغ سے نکالیں گے، اس کی مجھے اتنی پرواہ نہیں ہے، کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو فارغ کریں گے. جبکہ جو زیادہ جانتا ہے، جو زیادہ طاقتور ہے، جس کے پاس بہت زیادہ علم ہے، وہ ہم سے کہہ رہے تمہیں ڈرنا چاہیے. تو اچھا پریکٹیکلی آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کل میں نے کہا تھا بھائی جو بھی کام ہونا چاہیے پریکٹیکل ہونا چاہیے. پریکٹیکلی آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کل میں نے آپ کو چھوٹا سا ایک اسائنمنٹ درج کیا تھا، کیونکہ میں پڑھاتا بہت زیادہ رہا ہوں تو مجھے اسائنمنٹ دینے کی عادت پڑ گئی ہے. چھوٹا سا میں نے اسائنمنٹ یہ عرض کیا تھا کہ اپنے آپ کے اوپر غور کیجئے گا کہ اگر آج رات مجھے امام کے سامنے پہنچنا ہو، آج ہی امام تشریف لائیں، میرے پاس اتنی خوبیاں ہیں کہ میں امام کے لشکر میں پہنچ جاؤں. میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کیا تھا. اب چاہے مردوں چاہے خواتین ہوں، دونوں کو اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے. اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، ذرا سا ذہن کو نزدیک لانے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ہمیں بار بار کہتا ہوں ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں امام کی ایک نظر چاہیے. نور کا وہ ایسا سورس ہیں کہ اگر ایک دفعہ انہوں نے عنایتاً نظر ڈال دی تو معاملہ ختم ہو گیا، پھر تو معاملہ حل ہو گیا ہمارا. کوئی آدمی مولا چھٹے امام سے ملنے گیا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، ملنے جاتا ہے امام سے، وہاں پہ کوئی موجود تھے امام کے خدمت گزار، ان سے کہتا ہے کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں، امام کو اطلاع دے دو. جاتا ہے امام کو اطلاع دیتا ہے کہ فلانی شخص ملنے آیا ہے. یہ جب کہتا ہے امام کی خدمت گزار سے کہ جا کے میری اطلاع دے دو کہ میں ملنے آیا ہوں، تو یہ جو خدمت گزار تھا یہ کہتا ہے دیکھو میں اندر جا کے اطلاع دوں گا، ضروری نہیں ہے امام ابھی ملیں، چونکہ بہت مشتاق تھے ملنے کے لیے. بہت زیادہ مشتاق تھے یہ ملنے کے لیے. ان کا نام عنوان بصری ہے, اس کے اوپر ہم نے تفصیلاً ایک پورا اشرہ پڑھا ہے. عنوان بصری کی روایت کیا ہے, عنوان بصری کو نصیحت کیا کی امام نے, اس کے اوپر پورا ایک اشرہ پڑھا ہے. تو عنوان بصری جب ملنے گئے امام سے تو کہا کہ امام سے مجھے ملنا ہے, تو خدمت گزار نے دیکھا کہ یہ آدمی اتنا زیادہ بیتاب ہے ملنے کے لیے, تو ان کو کہا کہ دیکھو میں ملنے کے لیے تمہاری اطلاع تو دوں گا, لیکن اگر امام کہیں کہ ابھی نہیں ملنا تو تم پریشان نہیں ہونا, تم کل دوبارہ آ جانا. پھر اس نے دیکھا یہ بیچارہ بہت بیتاب ہو رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ کچھ اور ہو جائے, تو یہ گیا اور اس کے بعد واپس آ کر اس نے کہا کہ میں نے تمہارا سلام امام کو پہنچایا ہے, امام نے بھی تمہارے لیے سلام کہا ہے. یہ جو عنوان بصری ملنے آئے تھے, جب انہوں نے سنا کہ امام نے بھی مجھے سلام کہا ہے, بہت خوش ہوئے. خدمت گزار نے ان سے کہا کہ دیکھو اگر تم آج نہ مل پاتے نا, میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے کہ جس کو امام سلام کہلوا دیں وہ اس کے لیے بہت ہے, یہ بہت ہے. تو جو تمہیں سلام نصیب ہو گیا ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ اتنا آسان نہیں. اس خاطر میں بار بار درود بھجواتا ہوں, کبھی کبھی کم سے کم شروع میں بھجوا دیتا ہوں کہ نمام کی ایک ہمیں نظر لطف چاہیے. اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو جس کو اللہ نے ہم پر حاکم بنایا ہے, نعوذ باللہ بے خبر حاکم نہیں بنایا ہوگا. ہماری دنیا کے جو حکام ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ نہ جانتے ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا گزر رہی ہے, لیکن جس کو خدا نے ہمارا حاکم بنایا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو خبر نہ ہو کہ کیا گزر رہی ہے. میں آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں, یہ جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوں گے اور امام کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے, یہ امام کو پتا ہوگا یا نہیں پتا ہوگا؟ تقریباً ناممکن ہے کہ پتا نہ ہو, تقریباً ناممکن ہے. تو پھر ہمیں ایک نظر لطف چاہیے ہوتی ہے اپنے امام کی طرف. یہ لیے امام کی طرف سے ایک بار پھر اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں, محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس تیزی سے میں ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ آپ اپنی تیاری کے معاملے میں تھوڑا سا کسی اور طریقے سے بھی اس کو دیکھنے کی کوشش کر لیں, اور سیریسلی کچھ ایفرٹس آپ کی طرف سے ہونے چاہیے. دیکھیے عزیزان محترم, ہم جیسا کوئی آئے یہاں پر ایک دن یا دو دن بولے اور چلا جائے اور آپ کے اندر کوئی پازیٹیو چینج نہ آئے, تو یا تو ہم نے غلطی کی ہے یا آپ نے غلطی کی ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں نے غلطی کی ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں صحیح چل رہے ہوں اور آپ کے اندر کوئی پازیٹیو چینج نہ آئے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. یا تو ہم دونوں نے غلطی کی ہے یا کسی ایک سائڈ نے غلطی کی ہے. تو مجھے کچھ نہ کچھ ایسا دیکھنا ہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ میں آپ کا وقت ضائع کروں, آپ کے اندر کوئی پازیٹیو چینج مجھے چاہیے, مجھے کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اس کا. تو میں آپ کی خدمت میں ایک اور طریقے سے عرض کر رہا ہوں, وہ اس طریقے سے عرض کروں گا کہ بس فرض کر لیجئے کہ آپ کے شہر میں کوئی بہت معزز محترم آئے اور آپ سے کہے کہ مجھے تمہارے گھر آنا ہے, تو آپ کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ اچھا رہے گا. اب میں آپ سے صرف یہ عرض کرتا ہوں, اگر امام وقت تشریف لائیں, آپ چاہیں گے کہ آپ کے گھر آئیں یا نہیں چاہیں گے؟ چاہیں گے آپ؟ آپ کے اور ہمارے گھر اس قابل ہیں؟ ان کے پاؤں ہمارے گھروں میں آ سکیں, ان کے قدم مبارک ہمارے پاس آ جائیں, ہم اس قابل ہو گئے؟ ایک عجیب سی میں آپ کی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میں کسی علاقے میں گیا, اللہ نہ کرے کہ وہ بندہ خدا سن رہا ہو, میں کسی علاقے میں گیا تو وہاں پر کچھ لوگ ساتھ مل کے رہ رہے تھے, تو میں نے وہیں پر رکھی ہوئی ایک تولیہ استعمال کرنا چاہیے, تو میں نے دیکھا کہ ان دوستوں میں سے جو وہاں پر بیٹھے ہیں ایک دوست تھوڑا سا کمفرٹیبل نہیں ہے. تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ بھئی تولیہ استعمال کرنے میں اس کو کیا اتنی مشکل پیش آ رہی ہے. خیر میں نے کچھ احساس نہیں ہونے دیا کسی کو, لیکن بعد میں ایک دوست کو پتہ چل گیا, اس کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے کچھ احساس ہوا ہے, تو اس نے آ کر مجھے ایک عجیب بات بتائی, کہنے مولانا یہ جو ہے نا یہ اس کی تولیہ تھی. بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں آپ سے، اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، کہنے کا مولانا یہ ایک جوا خانے میں کام کرتا ہے، یہ جانتا ہے اس کی کمائی صحیح نہیں ہے، یہ نہیں چاہتا کہ اس کی غلط کمائی کے تولیے سے آپ ہاتھ صاف کریں، دیکھ رہے ہیں، جانتا ہے کہ اس کی کمائی صحیح نہیں ہے۔ میں نے وضو کیا تھا، میں وضو کر کے صاف کر رہا تھا تو کہنے لگا کہ یہ ڈر رہا ہے کہ اس کی کمائی غلط ہے، غلط کمائی کے تولیے سے آپ اپنا وضو صاف کریں، اس کو شرم آ رہی تھی، اس خاطر یہ ذرا جھجک رہا تھا کہ تولیہ کوئی اور لے لیں آپ کسی طریقے سے۔ بات تو بالکل صحیح ہے، بندہ خدا کی بات صحیح کی اس نے، اللہ انشاءاللہ اس کو حلال طریقے سے کمانے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ میں آپ سے ایک اور بات کہوں گا، میری کوئی ایسی کمائی زندگی میں ہو اور امام میرے گھر آ رہے ہوں، کیا ہوگا؟ جس گھر میں امام آنے والے ہوں، ہم مجھے یاد ہے بہت پہلے، بہت پہلے کی باتیں ہوتی ہیں، اب یہ ذرا کم ہونے لگی ہیں، ایک زمانے میں کراچی میں گھر ہوا کرتا تھا، وہ لوگ ایک نظر نیاز کرتے تھے، اس نظر نیاز میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ ہماری نیاز چکھنے امام آئیں گے، اس کام کو کرنے کے لیے وہ یہ کرتے تھے کہ وہ اپنے گھر کے آخری منزل پر اوپر انہوں نے کمرہ بنایا ہوا تھا، اس کمرے کو بنانے میں پتا نہیں کتنی جد و جہد کی تھی کہ یہ حلال سے بنے، اس میں یہ نہ ہو، اس میں یہ نہ ہو، پتا نہیں کتنی انہوں نے اس میں جد و جہد کی، جس دن نظر نیاز کرنا ہوتا تھا اس دن پورا اس کو دوبارہ پاک کرتے تھے، اس میں کچھ کپڑے لٹکاتے تھے، اور اتنی احتیاط کے بعد تیار کیے ہوئے کھانے کو اس جگہ پہ رکھا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ جب اتنی محنت کریں گے نا تو امام چکھنے آ جائیں گے۔ بات تو صحیح ہے۔ اچھا امام میرے گھر آنا چاہ رہے ہیں، میرے گھر میں میوزک بجتا ہے، آپ کو امام کو بلاتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ ان کے جد امجد اس قید خانے میں رہنا قبول کر رہے تھے جہاں اذیت ہو، اس گھر کے مقابلے میں جہاں میوزک کی آواز آتی ہو۔ مولا صاحب میں امام ایک قید خانے میں تھے، کسی نے اس قید خانے سے نکال کر ایک گھر میں لانے کی کوشش کی، امام نے فرمایا وہ قید خانہ بہتر ہے، اس گھر میں میوزک کی آواز آ رہی ہے، میں نہیں آنا چاہتا۔ اچھا اب آپ کے اور میرے گھر میں امام تشریف لانا چاہتے ہیں، اچھا ہمیں گھر کو کیسا رکھنا ہوگا بھائی؟ تو صحیح رکھنا ہوگا نا۔ اب میں اسی طرح خاطر تمام تفصیلات آپ خود سوچتے چلے جائیے، ہماری خواتین کو کیسا ہونا چاہیے، ہمارے گھروں کو کیسا ہونا چاہیے، ہماری کمائی کو کیسا ہونا چاہیے، یہ سب باتیں آپ نے سوچنی، اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھے گا میں اس قابل ہوں، تو کیا یہ کروں کہ یہ بھی مذاق میں اڑا دوں، ہو کیئرز کہہ دوں، کیا یہ کیا جا سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم تھوڑا سا سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کر لیجیے گا کہ بھئی آپ کو اور مجھے امام کو اپنے گھروں میں دیکھنا ہے، ورنہ پھر دیکھ تو پھر آپ الجل کیوں کہہ رہے تھے اگر نہیں دیکھنا تھا؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ بھئی آپ اپنے منہ سے اپنے امام کو بلا رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں چاہتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے سابقہ میں اسٹینڈرڈس بہت زیادہ تھے، تو وہی اسٹینڈرڈس ابھی بھی تو ہوں گے، ان کے اجداد طاہرین میں تو کوئی فرق نہیں آیا نا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے محنت کر لیجیے۔ اب ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے کہ بھائی مولانا ہم کچھ بھی کر لیں وہ بات نہیں آ سکتی، چلو کوئی بات، جہاں آپ مجبور ہو گئے وہاں تو شاید امام بھی معاف کر دیں گے، لیکن جہاں مجبور نہیں ہے وہاں تو ہمیں خیال رکھنا پڑے گا نا۔ تو آپ اور میں تھوڑا سا خیال کریں، اس محبت کے ساتھ جو اللہ نے میرے اور آپ کے دلوں میں اہل بیت کے لیے ڈالی ہوئی ہے، یہ محبت خدا تعالیٰ نے ہمیں بغیر امتحان کے نہیں دی ہے، اور یہ جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں ہے یہ ہماری اولاد میں پہنچے یہ بھی بغیر امتحان کے نہیں ہوگا، تو اس کے امتحان کی تھوڑی تیاری ہونی چاہیے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک بات اور کہوں گا، آپ کہیں گے تھوڑی جذباتی باتیں زیادہ میں کر رہا ہوں، لیکن اس محبت کی خاطر جو آپ کے پاس ہے میں عرض کر رہا ہوں، عزیزان محترم ہمیں نسبتوں کا تھوڑا احترام کرنا ہوتا ہے، نسبتوں کا احترام کرنا ہوتا ہے. مثال دیکھیے، مثلا میں ہوں ابھی، میں وہی جو آپ جیسے کالج میں پڑھیں میں بھی کالج میں پڑھوں، جس طرح آپ اپنے گھروں میں رہیں میں بھی اپنے گھروں میں رہوں، 10-12 سال کے لیے قوم چلا گیا ہوں، باقی تو وہی کچھ ہے صحیح. لیکن یہی اگر میں ٹوپی پہن لیتا ہوں، ابا پہن لیتا ہوں، ممبر پہ بیٹھ جاتا ہوں، تو مجھے اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے یا نہیں رکھنا پڑتا ہے؟ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. چھوٹی سی اس نسبت کی وجہ سے دسیوں چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں کہ بھائی لوگ ہمیں اہل بیت سے منسوب سمجھتے ہیں، کوئی ٹائٹل دیتے ہیں. اچھا کچھ نہیں، یہ خود ممبر کیا ہے؟ کچھ لکڑیاں ہیں، اس ممبر میں لکڑی ہے، یہ لکڑی درختوں میں تھی کسی ٹائم پر، اسی سے ہم نے ممبر بنایا. لیکن جیسے ہم نے نسبت دی کہ یہ ممبر رسول کی شبیہ ہے، اب اس کے ساتھ کوئی بے عزتی کر کے دکھائے ہمارا دل جلے گا. اچھا ہم سے کوئی کہے بھائی یہ وہی لکڑیاں ہیں بھائی جس سے تمہاری کرسیاں بنی ہیں، جس سے تمہاری میزیں بنی ہیں، اسی لکڑی سے تم نے یہ ممبر بنایا، ہم کہیں گے بھائی لکڑی کوئی بھی تھی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نسبت سے غرض ہے، شباہت سے غرض ہے. قرآن کریم کا کاغذ بھی تو وہی کاغذ ہوتا ہے، قرآن کریم کا جو انک ہوتا ہے تو وہی انک ہوتی ہے، مسجد جس پتھر اور سیمنٹ اور بجری سے بنتی ہے وہ کچھ اور برجی ہوتی ہے کیا؟ وہی کسی کمپنی کا سیمنٹ لاتے ہیں وہ مسجد کے اندر لگا دیتے ہیں، جیسے ہی ٹائٹل دیتے ہیں مسجد، ہمارے پاس حکم آتا ہے اس کو نجس کرنا حرام ہے. اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا، آپ کی نسبت اہل بیت سے نہیں ہے کیا؟ اس نسبت کا پاس نہیں رکھنا چاہیے، اس نسبت کا خیال نہیں ہونا چاہیے. بعض ہم سے یہ کہیں گے کہ بھائی ہماری شفاعت ہو جائے گی، شفاعت تو یقیناً ہو جائے گی، لیکن صرف پوچھنے کی ایک بات یہ ہے کہ جس کو نسبت ملتی ہے فیورز تو ملتے ہیں اسے، لیکن اس کو تھوڑا خیال بھی تو رکھنا ہوتا ہے. وہ خیال نہ رکھے اور چاہے فیورز ملتے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے اندر چار چیزیں دیکھیں نا، جو عام انسانوں میں دیکھیں تو آپ کچھ نہیں کہیں گے، میرے اندر دیکھیں گے آپ میرے سے کہیں گے مولانا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو میں آپ سے کہوں بھائی میں تو کروں گا، باقی سب بھی تو کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے باقی سب کریں یا نہیں کریں، پھر آپ مولانا کیوں بنے تھے؟ آپ مولانا کیوں بنے تھے؟ شفاعت تو سب کو مل جائے گی، لیکن یہ بتاؤ تم محب اہل بیت کیوں بنے تھے؟ اہل بیت سے نسبت کیوں بنائی تھی؟ نسبت کا بھی تو خیال کرو بھائی. تو عزیزان محترم، باقی لوگ کینیڈا میں کچھ بھی کریں، آپ ذرا، آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ کی ایک شناخت ہے، لوگ آپ کو، چار لوگ آپ کو پہچانتے ہیں، آپ کو اور مجھے اپنے گھروں میں ذرا خیال رکھنا چاہیے، تھوڑا احکام شریعہ کی طرف توجہ فرمائیے، ان سب کی پابندی میرے اور آپ کے گھروں میں انتہائی ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اپنی بہنوں سے بھی عرض کروں گا کہ بھائی آپ کو چار لوگ یہاں آتا دیکھتے ہوں گے، آپ کی ڈریسنگ، آپ کا طریقہ کار، وہ سب یہ ریفلیکٹ کرے کہ بھائی آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ورنہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ وہ نہ ہو جائے جو ہمارے امام نے ہم سے کہا کہ کونوا لنا شیئا ولا تکونوا لنا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا، فرمایا ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ہمارے لیے بے عزتی کا سبب مت بننا، کونوا لنا زینا، ہمارے لیے خوبصورتی کا سبب بنو. لوگ دیکھیں تعریف کریں، کہیں دیکھو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کتنے اچھے لوگ ہیں، ایکسٹرا ایفرٹس چاہیے ہم لوگوں کی طرف سے، اور خاص کر اس زمانے میں جب امام کا نام نعوذ باللہ تعالیٰ برے طریقے سے لینے والے لوگ بڑھ رہے ہیں، غلط طریقے سے پروپیگنڈاز کرنے والے بڑھ رہے ہیں، دشمن اہل بیت پتہ نہیں کیا کچھ ٹیلی ویژن یہ وہ چینلز کھول کھول کے بیٹھے ہوئے اور بدنام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، پکچرز لے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو بھائی چار باتیں پھیل رہی ہیں، خیال کرو آپ، ٹھیک ہے؟ اللہ انشاءاللہ میرے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ ہمیں وقت کے امام کی اس نسبت کا حق ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. اب چونکہ چند منٹس اور ہیں میرے پاس، تو میں ایک ٹاپک اور آپ کی خدمت میں اسی معاملے میں اپنی تربیت کے حوالے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. میرے جیسے طالب علم کے لیے جس کو مجھے تقریباً 32 سال ہو گئے طالب علم بنے میں 32 ایئرس، چونکہ بعض اوقات ہمارے بچوں کو وہ نمبرز اردو والے سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے میں اردو میں کم از کم انگلش میں بول دیتا ہوں تاکہ نمبر سمجھ میں آ جائے. تو یہ جو 32 ایئرس تھے یہ میرے لیے ایکسپیرئنس کے حساب سے بہت امپورٹنٹ تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار ہمارے سامنے ہمارے جیسے طالب علموں کے سامنے چیلنج آتا ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے اب، تو ہمارا دماغ اس بات کے اوپر سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے بھائی کیسے کرنا ہے، اور وہ جو کرنا ہے ان میں سب سے امپورٹنٹ کام کون سا ہے. مثال کے طور پر مجھ سے کوئی یہ پوچھے بھائی تمہیں اتنے سال ہو گئے، 32 ایئرز ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، تمہاری لائف کے آبجیکٹو میں وہ جو دنیا اور آخرت دونوں پہ شامل ہو، پہلا آبجیکٹو کیا ہے؟ پرائم آبجیکٹو، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری ہے، وہ پہلا آبجیکٹو کیا ہے؟ تو میں کہوں گا تزکیہ نفس، پہلا آبجیکٹو. کوئی دولت، کوئی مال، کوئی خدمت، کوئی شہرت اس کی جگہ نہیں آ سکتی. مثلاً میں اگر یہ کہوں نا کہ میں نے اب تک الحمدللہ رب العالمین مثلاً 1500 سے اوپر مجلسیں پڑھی ہیں، فرض کر لیجئے جو ریکارڈڈ موجود ہیں، اور یہ میں نے جو پڑھ لی ہیں اس کے ہوتے ہوئے تزکیہ نفس کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں کہوں گا 1500 نہیں 1.5 لاکھ بھی پڑھی ہوں اور تزکیہ نفس نہ کیا ہو تو بیکار ہو جائے گا. کیوں؟ قرآن کریم میں لکھا ہے قد افلحا من زکاہا وقد خابا من دساہا. کل آپ کی خدمت میں بات ہوئی تھی بری عادتوں سے لڑنا کتنا سخت ہے. یہ جو تزکیہ نفس ہے یہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی برائیوں کا انتخاب کرتے ہیں، اسے آپ نے ختم کرنا ہے. اچھائیوں کو دیکھتے ہیں جو نہیں ہیں، ان کو اپنے اندر بڑھا دینا ہے. اس کو سمپل ورڈ میں کہتے ہیں تزکیہ نفس. اچھا، اس کو تزکیہ کیوں کہتے ہیں؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عرض کروں گا. عربی میں پودا لگانے کو تزکیہ کہتے ہیں. جب کوئی انسان پودا لگاتا ہے تو ذرا مٹی ذرا صاف کرتا ہے، اس گراؤنڈ کو تیار کرتا ہے. اگر مٹی سخت ہو تو نرم کر دے گا، بہت کیچڑ ہو تو تھوڑا سا اس کو خشک کرے گا. ذرا پراپر جگہ ہونی چاہیے، اس کے اندر تھوڑی سی کھاد بھی ڈلنی چاہیے. وہ مٹی کو صحیح کرے گا، پھر اس کے اندر پودا لگائے گا، اس کے بعد مٹی کو تھوڑا کور کرے گا. پورا پودا بھی کور نہیں ہونا چاہیے، بالکل اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر تھوڑا پانی ہونا چاہیے، پانی کی کوانٹیٹی صحیح ہونی چاہیے، ہیٹ اس کے اندر صحیح ہونی چاہیے، لائٹ بھی ہونی چاہیے. یہ سب ایک دن کرے یا ہر روز بھی دیکھنا پڑتا ہے؟ دیکھنا پڑتا ہے، ایک دن کا معاملہ نہیں ہوتا، بار بار دیکھنا پڑتا ہے. پھر جب بڑا ہو گیا، درخت ہو گیا، پھر تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن شروع میں 5-6 مہینے مسلسل دیکھنا پڑتا ہے. اس سارے پروسیجر کو کہتے ہیں تزکیہ. آپ کا ہمارا نفس ایسا ہی ہے، ہر روز دیکھنا پڑتا ہے. اس کے اندر کوئی جھاڑی تو نہیں ہو گئی، اس کی کوئی شاخ کٹ تو نہیں گئی ہے، اس کو پانی صحیح ملا ہے یا نہیں ملا ہے، ہر روز دیکھنا پڑے گا آپ کو، تب کہیں جا کر نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. اور قرآن کریم فرماتا ہے قد افلحا من زکاہا، جس نے تزکیہ کیا بس وہ کامیاب ہوا. اچھا، میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، چونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان کہیں اور چلا جاتا ہے نا، تو سوچتا ہے یہ پرانے جگہ کی بات نہیں تھی، اب نئی جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا. تو مجھے یاد ہے کسی نے بتایا ہم کراچی کے لوگ جو پاکستان کے لوگ ہیں بےچارے لائٹ کے مارے ہوتے ہیں نا، تو کہنے لگا کہ اس کا کوئی چاہنے والا جاننے والا کہیں دبئی میں آیا اس سے ملنے کے لیے، تو اس نے اس کو اپارٹمنٹ دکھایا اپنا کہ دیکھو میرا یہ اپارٹمنٹ ہے، یا یہاں یہ ہے، یہاں وہ ہے. تو اس میں ایک بالکونی تھی، تو بیچارہ وہ کراچی کا آیا ہوا بالکونی دیکھتے کہنے کا ہاں یہ بالکونی بہت اچھی جگہ ہے، یہاں ہوا آتی ہے، لائٹ چلی جائے تو یہاں آ کے بیٹھ جائے. تو اس نے کہا بھائی صاحب یہاں یہ دبئی ہے، لائٹ نہیں جاتی یہاں پہ، کہاں ہو تم؟ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کا دماغ پرانے پہ چل رہا ہوتا ہے، پھر کسی نئی جگہ جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ نئی جگہ ہے، یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہاں بھائی، کوئی وینکوور میں لائٹ جا رہی ہے کیا؟ وینکوور میں پانی کٹے گا کیا؟ نہیں، یہ سب مسئلہ نہیں ہے. تزکیہ نفس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، تزکیہ نفس تو وینکوور میں بھی ہوگا، یہ صرف کراچی کا نہیں ہے، قوم اور نجف کا نہیں ہے، تزکیہ نفس ہر جگہ کا ہوتا ہے. کہیں پر بھی جاؤ، مریخ پہ بھی جاؤ گے نا، تزکیہ نفس ہوگا. آپ کو اپنے نفس کے اندر دیکھنا پڑے گا میرے میں اچھائیاں کتنی ہیں، میرے میں برائیاں کتنی ہیں. اس برائی کو ختم کرنا ہے، اچھائی جو نہیں ہے نعوذ باللہ تعالی اسے بڑھانا ہے. تو بھئی تزکیہ نفس ایک ایسا اسائنمنٹ ہے جو آپ کہیں پر بھی جائیں گے یہ چلے گا. اب مثال کے طور پر میرے جیسے آدمی کہ بھئی ایسا ہے کچھ لوگ تو اپنے شہروں میں رہتے ہیں نا، میری تو آدھی زندگی پہیے پہ گزرتی ہے، تو میں جب شہر میں رہوں گا تو تزکیہ نفس ہوگا، اب جب میں ٹریولنگ میں رہوں گا تو یہ میری چھٹی ہو گئی، ایک رات کی بھی چھٹی نہیں ہے، دن تو بھول جاؤ، ایک رات کی بھی چھٹی نہیں ہے، تزکیہ نفس پرماننٹ جاب ہے، کرنا ہی کرنا ہے، جاب والوں نے بھی کرنا ہے، بزنس مین نے بھی کرنا ہے، سب نے کرنا ہے، آیت اللہوں نے کرنا ہے نہیں کرنا ہے، سب سے زیادہ کرنا ہے، سب سے زیادہ ان لوگوں نے کرنا ہے، جس نے جتنے لوگوں کو لیڈ کرنا ہے تزکیہ نفس اتنا ہی زیادہ کرنا ہے، مولانا نے فرمایا ہے اس سے پہلے کہ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو رہنما بناؤ اپنے نفس کو کنٹرول کرو۔ اچھا بھائی آپ کہیں گے چلو ہماری جان چھوٹی، ہم نے کسی کو لیڈ نہیں کرنا ہے، خاندان کو تو لیڈ کرنا پڑتا ہے، بچوں کو تو سکھانا پڑتا ہے، اچھا یہ بچے نہیں سیکھیں گے تو ذمہ داری ہماری ہے کیا؟ ہاں شاید بولو 80-90% ذمہ داری ہماری ہے، ہمیں کرنا ہوتا ہے، خود نہ کریں تزکیہ نفس بچے سیکھ لیں گے؟ نہیں، ایک رول آف تھم ہے کیا، جس کے اندر خود نہ ہو وہ کچھ نہیں دے سکتا، جس کے اندر خود نہ ہو وہ نہیں دے سکتا، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، جس کے اندر خود نہیں ہے، جس کے پاس خود نہیں ہے وہ کیا دے گا؟ تو ایسا نہیں ہوتا، یہ سیریس اسٹف ہے، تزکیہ نفس کرنا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو جمع کرنا ہوتا ہے، تو یہ وہ اسائنمنٹس ہیں جو آپ کے پاس ہیں، چاہے آپ اپنے ملک کے اندر ہوں چاہے وینکوور کے اندر ہوں، کہیں پر بھی ہوں، یہ آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں، اور اس میں کوئی چھٹی نہیں آئے گی، اسی پر آپ کا اور ہمارا قرب طے ہوگا۔ میں نے بہت سیریس باتیں کرنی ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا یاد دلا کے جاؤں کہ بھیا ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور مشکل میں پھنسے رہ جائیں اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ اب میں تھوڑا سا ایک بات اس سے ملاتے ہوئے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، یہ جو جس زندگی میں میں اور آپ مشغول ہیں، اس زندگی کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ انسان کو سوچنے کا موقع نہیں دیتی، یہ انسان کو سوچنے کا موقع نہیں دیتی۔ میں قرآن کریم نے ایک منظر بیان کیا ہے، وہ منظر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے میں نے جملہ کہا ہے وہ منظر میرے ذہن میں آ گیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، بھائی جو خدا ہمارے ساتھ رشتہ رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، یہ تعلق ماں سے زیادہ مہربان ہونے کا ہے۔ سب سے زیادہ قرآن کریم میں جس پہ اصرار آیا ہے وہ خدا کی رحمت ہے۔ ایک جگہ پہ فرماتا ہے کتب علی نفسہ الرحمۃ، اس نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، کتب علی نفسہ الرحمۃ، یعنی مثلا مجھے یاد ہے ہم لوگ جب عقائد کے پیپرز دیا کرتے تھے تو عقائد کے پیپرز میں بعض ٹیچرز ذرا ٹریکی کوشچنس پوچھا کرتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ بھئی عقائد ان کو پتہ چلے بھی ہیں یا نہیں پتہ چلے۔ تو مجھے یاد ہے کسی نے ایک دفعہ بڑا ٹریکی کوشچن پوچھا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ خدا کا عدل زیادہ وسیع ہے یا علم زیادہ وسیع ہے؟ اب اس کا ایک سادہ سا جواب ہے کہ بھئی اس میں وسعت اور کمی کوئی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس میں ٹرک بہت زیادہ ہے۔ تو ایک بہت ٹرک ہے کہ خدا کا عدل زیادہ ہے یا خدا کی رحمت زیادہ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں خدا نے قرآن کریم میں ہم سے کہا ہے کہ میری رحمت میرے عدل پہ بھی بھاری ہے۔ سب کے ساتھ عدل کرے تو کیا ہوگا؟ ایک بندہ روئے زمین پہ نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو فرماتا ہے میں عدل نہیں کرتا، میں رحمت دکھاتا ہوں۔ دعائے خنوت اہل بیت نے سکھائی ہے ربنا عاملنا بفضلک یا کریم ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اے خدایا ہم سے اپنے فضل و کرم کا معاملہ کر، ہم سے عدل کا معاملہ نہ کر۔ فضل و کرم، ہمیں خدا کا فضل و کرم چاہیے، فضل و کرم کا معاملہ کر، عدل کا معاملہ نہ کر۔ تو یہ خدا ہے، اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں خلق کیا، اپنے رحمت کے ذریعے ہمیں لے کے چلا ہے۔ بہت ظریف ایک نقطہ ہے، آپ کو کبھی کسی نقطے سے مزہ لینا ہو تو اس کے اوپر غور کیجئے گا۔ جب حضرت یوسف کے بھائی ان کے سامنے آئے اور ان سے مانگا کہ ہمیں کھانا دے دے، جب دوسری دفعہ کھانا لینے آئے، قرآن کریم میں ہے، بہت مصیبت میں تھے، تنگی میں تھے، کھانا نہیں تھا، لینے آئے گندم، حضرت یوسف عزیز مالک تھے تو ان سے کہا یا ایھا العزیز مسنا و اہلنا الضر،
وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. کہا یا ایها العزیز، اے حاکم، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سختی کا سامنا ہے. وجئنا ببضاعة مزجاة، اور جو کچھ ہم لے کر آئے یہ بہت قلیل ہے، یہ حقیر ہے. ہمیں معلوم ہے جس گندم کو ہم مانگ رہے ہیں اس کی قیمت یہ نہیں بنتی، یہ بہت کم ہے. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، اب بھی تو وزن ہمیں پورا دے دے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، باقی ہمیں معاف کر دے. ہمیں خدا سے یہی کہنا ہے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، خدایا سختی کا سامنا ہے. جئنا ببضاعة مزجاة، جو کچھ ہم لے کر آئے یہ بہت قلیل ہے، یہ بہت حقیر ہے، جو تو نے ہمیں ذمہ داریاں دی تھیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اوف لنا الکیل، اب بھی ہم کہہ رہے ہیں خدا جزا پوری دے دے. وہ تصدق علینا، باقی ہمیں معاف کر دے. ہمارا خدا سے رشتہ ایسا ہونا چاہیے، کم سے کم اتنی فرما برداری دکھائیں کہ کل خدا کے سامنے جا کر یہ کہہ سکے کہ خدایا جو لائیں وہ تو حقیر ہے، یہ تو معلوم ہے، لیکن تو معاف کر دے. تو اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بھئی یہ جو خدا کا رشتہ ہے وہ اتنا اچھا رشتہ ہے، اتنا اچھا تعلق ہے، ہمیں رحمت کی طرف لے کر جا رہا ہے، ہم نے رحمت کی طرف بڑھنا ہے، اس کے گڑبڑ کہاں ہے، مشکل کہاں ہے؟ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، دعوتیں دیتا ہے، میں نے بھی سوچا ہوا ہے، مشکل کہاں ہے؟ مشکل ساتھ ایسی ایک جگہ ہے جہاں مجھے پتا ہے کہ یہ نافرمانی ہے، وہ نہ کروں. جو مجھے پتا ہے کہ غلط ہے بس وہ نہ کروں، باقی خدا معاف کر دے گا. آپ اپنی زندگی میں کیا کریں؟ اتنا میں نے آپ کا وقت دیا تقریباً 40 منٹ کے قریب، اب اپنی زندگی میں صرف ایک بات کا جائزہ لیتے رہے، جو آپ کو پتا ہے کہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، وہ مت کریں، باقی خود چھوڑ دے گا، معاف کرے گا. مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں پتا ہے کہ خدا چاہتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے، ختم کرو اس کو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس خدا کی رحمتوں کے مقابلے میں، اس خدا کے فضل و کرم کے مقابلے میں، آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دہب الارض ہے، زمین کے پھیلنے کا دن ہے. تو آپ کو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بھائی رات کو کچھ نہ کچھ ضرور کر لیجیے گا، صحیح ہے. اور آج کا دن جو تھا وہ اسی مناسبت سے ہی میں نے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کی کہ بھائی ہمیں خدا کی نعمتوں پہ توجہ دینی چاہیے، خدا کی ان عنایتوں پہ توجہ دینی چاہیے. آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، چھوٹا سا ہی کام کر لیجیے. دیکھیں ہم تو 2 دن کے لیے آتے ہیں نا، تو ہم 2 دن میں بہت سارے کام نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ 2 دن میں کوئی ایسا اسپارک چھوڑ جاؤ جو لوگوں کی زندگی کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے چلے. اس پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک نسخہ عرض کیا تھا، تکرار بہت ضروری ہے ورنہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل جاتی ہے بات، اتنے مشغول ہو گئے نا دنیا کے اندر، آنا بجانا یہ سب باتیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں نسخہ عرض کیا تھا، جو کام کرنے لگیں اپنے آپ سے پوچھے گا اس سے امام خوش ہیں؟ خوش ہے تو کروں ورنہ پھر کیوں کروں؟ امام کا دل دکھا کے کوئی خوشی ملے گی کبھی؟ بالکل صاف صاف بات کروں نا تاکہ آپ کے لیے لگی بندی باتیں نہ ہوں، بالکل کھلی کھلی ہوں. رات کو میں سونے والا ہوں، صبح کو مجھے اٹھنا ہے، کتنے بجے کا الارم لگاؤں؟ فجر کی نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے؟ نہیں پڑھوں گا تو خوش ہوں گے یا پڑھوں گا تو خوش ہوں گے؟ وہ الارم لگاؤ جس سے امام خوش ہوں، اتنے بجے اٹھو جتنا امام خوش ہوں. اچھا بعد میں پھر میرے سامنے یہ کہانی کوئی نہ کہے بھائی یہ فقہ میں کیا واجب تھا یا حرام تھا، میں کہوں گا اچھا بھائی ایسا ہے، جیسا بھی تھا یہ بتاؤ ابھی امام کو خوش کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا امام کو ناراض کرنا ہے؟ تھوڑا سا خیال کر لو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر امام کو ناراض کرنے سے کیا فائدہ؟ ابھی میں بہت معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، بات کو برا نہیں مانیے گا، بعد میں سے میں ابھی اگلے چند گھنٹوں میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میرا معاملہ ویسے بھی آسان ہے. چھوٹی سی ایک بات ہے بھائی، اتنی اتنی سی باتیں، پردہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ ہے واجب، پردہ کروں گا تو امام خوش ہوں یا نہیں کریں تو امام خوش ہوں؟ بہنوں کی طرف سے سوچنے کی کوشش کرو، اگر یہ پردہ کر لیں تو امام خوش نہیں ہوں گے؟ خوش ہوں، کر لو بھائی، اتنی آسانی سے امام کی خوشی لے سکتے ہو تو ناراض کیوں کر لو؟ اسی طرح مثلا ہمارے جو دوست احباب مرد حضرات ہیں، فقہ میں کو واجب ہے یا نہیں، میں کہتا ہوں چلو چھوڑ دو واجب ہے نہیں، یہ بتاؤ اگر داڑھی رکھ لو گے تو امام خوش ہوں گے، یا داڑھی کاٹو گے تو خوش ہوں گے؟ کاٹنے پہ خوش ہوں گے؟ ان کے اجداد، ان کی اولاد، ان کے اصحاب کسی کو سنا ہے آج تک؟ بھائی تو رکھ لو، اس میں اب کون سا یعنی تیر اور نیزہ لگ رہا ہے، رکھ لو، اس میں کیا مصیبت ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے دیکھو، مثلا جوان ہے ہمیں کوئی کہتا ہے مجھے اس کام کی عادت ہے، میں اس سے کہتا ہوں اچھا عادت تو ہے، یہ بتاؤ کہ اس کو چھوڑ دو تو امام خوش نہیں ہوں گے؟ تمہیں یہ عادت عزیز ہے یا امام عزیز ہے؟ ہم امام کو غائب کیوں سمجھتے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا واقعہ، آپ خود تصور کرنا، امام غائب ہے یا ہم نہیں دیکھ پا رہے؟ امام غائب نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں پاتے، ورنہ امام تو ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ ملتے ہیں، کتنے لوگ خبریں دیتے ہیں، کتنے لوگوں نے کہا امام کو ہم نے دیکھا ہے، امام غائب نہیں ہے، ہم لوگ چھپے ہوئے ہیں، ہم ان کی آنکھوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں، تو بھائی وہ دیکھ رہے ہیں، وہ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، تو جو کر رہے ہو ایسا کرو کہ امام کو خوش کرو، بلکہ میں تو ایک اور کام کروں گا، آپ ہفتے بھر میں اپنے لیے ایک اسائنمنٹ بنا لو، چلیں ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد، جاتے جاتے آپ کی خدمت میں ایک نسخہ عرض کرتا ہوں، بہت سارے کاموں کو آسان کرنے کا، اس کو میں نے کئی دفعہ آزمایا اپنی زندگی کے اندر، کئی دفعہ سینکڑوں دفعہ شاید آزما چکا ہوں، میں نے دیکھا کہ اب وہ جو میں بھی وہی کام کروں گا جو میں نے ابھی شروع میں کہا نا، ہم بعض اوقات پہلے بتاتے ہیں ایکسپرٹس نے یہ کہا ہے تو لوگوں کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر بعد میں کہتے ہیں بھائی خدا بھی یہی کہہ رہا تھا، تو وہ ایک کتاب ہے چھوٹی سی، انگلش میں ہی ہے تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا اس کو پڑھنا، آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، پرسنل فائنینس کے اوپر ایک کتاب ہے، میں بہت زیادہ ریفر کرتا ہوں، رچ ڈیڈ پوئر ڈیڈ، چھوٹی سی کتاب ہے، رچ ڈیڈ پوئر ڈیڈ، امیر باپ غریب باپ، یہ کتاب کہیں مل جائے آپ اس کو پڑھ لیجیے گا، پی ڈی ایف بھی مل جاتی ہے تو آپ کو کوئی پیسے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے اندر یہ جو بندہ ہے یہ بزنس مین ہے، ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میں امریکہ کے مختلف اسٹیٹس میں جاتا ہوں وہاں پہ پراپرٹیز خریدنے کے لیے، تو کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک اسٹیٹ میں گیا، میرا کام نہیں ہو رہا تھا، میں کوئی پراپرٹی ڈھونڈنا چاہ رہا تھا، کوئی مل کے نہیں دے رہی تھی، اور مجھے سوچنا تھا کہ بھائی میں اتنی دور آیا بھی ہوں، میں نے اپنا ٹائم بھی لگایا، اتنا میں نے پیسے بھی خرچ کر دیے، یہاں پہ کوئی کام ہی نہیں بن کے دے رہا ہے، تو کہنے لگا کہ میرے ذہن میں آیا کہ مجھے کسی نے کل کال کیا تھا اور اس نے مجھے ایک کام کہا تھا، کمائی تو میری کوئی نہیں ہونی ہے لیکن بہرحال دوست ہے، ایک بات کہی ہے اس نے، تو میں چلو ابھی وہ کر دیتا ہوں، تو کہنے لگا میں نے اس کا کام نپٹایا، جیسے ہی میں نے اس کا کام نپٹایا میں نے دیکھا میرا کام بھی صحیح ہو گیا، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اب میں کیا بولوں، فارچونیٹلی انفارچونیٹلی یہ مسلمان نہیں ہے، کہنے لگا میں نے اس کو ٹیسٹ کیا کہ بھائی یہ کیا ہوا، پہلے میرا کام نہیں ہو رہا تھا، میں نے کسی اور کا کام کر دیا، پھر میرا کام ہو گیا، تو کہنے لگا کہ میں نے اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا، کہ میں جہاں کسی اسٹیٹ میں جاتا تھا کام کرنے کے لیے، کوئی پراپرٹی خریدنے کے لیے، پہلے میں جا کر کسی اور کا کام نپٹا دیتا تھا، پہلے میں کسی اور کا کام نپٹاتا تھا، میں دیکھتا تھا جیسے میں کسی کا کام نپٹاتا ہوں میرا مشکل، میری کام، میرا بھی کام ہو گیا، حل ہو گیا معاملہ، تو کہنے لگا اس نے اپنی کتاب میں عجیب جملہ لکھا، کہنے لگا یہ میں نے بہت ٹیسٹ کیا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی بعض اوقات انٹینشن بھی چل جاتی ہے، صرف نیت کر دو نا کہ میں کروں گا، تو کہنے لگا وہی کام صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے، اچھا میں نے سوچا بھائی یہ جو کچھ باتیں کہہ رہا ہے یہ دین میں ہے یا نہیں ہے، ایگزیکٹلی دین ہم سے یہی کہہ رہا تھا، خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے تم میرے بندوں کی مدد کرو، تمہاری مدد میں کروں،
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرق،
اس کا ایک پیک ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم خدا کی نصرت کرو، خدا تمہاری نصرت کرے گا. کسی کی مدد کرو. تو اب میں آپ کی خدمت میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ایک فارمولا ہمیشہ کے لیے، آپ اس کو پہلے ٹیسٹ کر لیجئے، آزمائیے، پھر آپ مطمئن ہو جائیں تو اس پر عمل کریں. جو آپ کو چاہیے وہ دوسروں کو تھوڑا تھوڑا دینا شروع کر دیں. جو آپ کو چاہیے وہ دوسروں کو تھوڑا تھوڑا دینا شروع کر دیں. مثال کے طور پر پیسے سے شروع نہ کروں ورنہ اسی میں پھنس جائیں گے سب لوگ. خوشی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ خوشی چاہیے، کسی کو خوشی دو. جیسے ہی آپ کسی کو خوش کرتے ہیں اللہ آپ کی خوشیوں کے دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے. اچھا آپ کو عزت چاہیے نہیں چاہیے؟ عزت چاہیے، عزت دو. جیسے ہی آپ دوسروں کو عزت دیتے ہیں خدا آپ کی طرف عزت کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے. اب ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، چونکہ مغرب کا وقت نزدیک آ رہا ہے، وقت بالکل ختم ہے. غلط میں بھی چلتا ہے یہ، غلط میں بھی چلتا ہے. وہ کیا، میں نے کسی کے ساتھ مسخرہ کیا ہے، اب کیا ہونے والا ہے؟ تیار ہو جاؤ، اب تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. اچھا اس فارمولے کا ایک اور حصہ بھی ہے، میں کسی کو تھوڑا دیتا ہوں خدا مجھے زیادہ دیتا ہے. میں تھوڑا سا پیسہ صدقہ کرتا ہوں پیسہ بڑھ کے زیادہ آتا ہے. میں تھوڑی عزت دیتا ہوں خدا زیادہ عزت دیتا ہے. میں کسی کا تھوڑا مسخرہ کروں میرا زیادہ ہوگا، اس سے بڑھ کے ہوگا. میں نے کسی کا دل تنگ کیا ہے، کسی کے دل کو غم دیا ہے، بیٹا اب تیار ہو جاؤ، بہت سارے غم تمہاری طرف آنے والے ہیں. اس فارمولے کا تیسرا پارٹ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ جب میں کسی کو خوشی دیتا ہوں تو میں اس وقت دیتا ہوں جب میں دینے کے قابل ہوں. جب خدا مجھے خوشی دیتا ہے تو ایسے وقت دیتا ہے جب کہیں سے آنے کا امکان بھی نہیں ہوتا. من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کتنی جگہ پہ قرآن کریم میں آیا ہے، جو اللہ پہ توکل کرے گا خدا اس کے لیے کافی ہے. جو خدا کی خاطر تقوی اختیار کرے گا خدا اس کو رزق نثار کر دے گا. پتہ نہیں کتنی دفعہ آیا ہے، کہاں سے دیتا ہے، خدا کہتا ہے تم پرواہ نہیں کرو یہ میرا کام ہے، ایسی جگہ سے دوں گا تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے. صحیح ہے، پازیٹو میں چلتا ہے، نیگیٹو میں بھی چلتا ہے. ہاں جی چلتا ہے. اگر میں نے کسی کی بے عزتی کی اب کیا ہونے والا ہے؟ اب میری بے عزتی ہونے والی ہے. کہاں سے ہوگی؟ جہاں سے میں بے عزتی کا امکان دے ہی نہیں رہا تھا، وہ میری بے عزتی کرے گا جس کا کوئی چانس نہیں تھا. بدقسمتی سے بعض اوقات یہ اولاد ہے، بہت سخت کیسز میں یہ اولاد بھی ہو سکتی ہے. پتہ نہیں کتنے واقعات میرے دماغ میں اس وقت گھوم رہے ہیں. ہم لوگ تو یہی کرتے رہتے ہیں نا، جب ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا ہمارے پیچھے کا پروسیسر کام کرتا رہتا ہے اور وہ اپنے ڈیٹا میں سے سرچ کرتا رہتا ہے کہ کس کو آگے بڑھانا ہے. پتہ نہیں کتنے واقعات گھوم رہے ہیں. مغرب کا وقت نزدیک آ رہا ہے، میں نہیں وہ کوئی بھی واقعہ نہیں لوں. یہاں تک ہوا ہے بہرحال کہ ہمارے کسی دوست کے دوست نے کوئی بڑا غلط کام کیا. ایک دن ہمارا دوست اس سے ملنے گیا تو وہ رو رہا تھا بےچارا. اس نے کہا کہ رو کیوں رہے ہو؟ ہمارے دوست نے اپنے دوست سے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہنے کا میرا بیٹا ابھی مجھے تھپڑ مار کے گیا، اس بچے کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا، زندگی لگا دی، اس نے مجھے تھپڑ مارا. تو ہمارا جو دوست تھا اس کو پتا تھی داستان، کہنے کا دیکھ اس نے نہیں مارا ہے، یہ اس حرام نے مارا ہے جو تو نے اس کو کھلایا تھا. تجھے پتا تھا تو جو کھلا رہا ہے حرام، یہ حرام عزت نہیں لا سکتا. اعزان محترم، یہ دنیا اتفاقات پہ نہیں بنی ہوئی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کا دین کہہ رہا ہے یہاں میں نے قانون پر بنایا ہے. عزت دو گے عزت لو گے، بے عزتی دو گے بے عزتی لو گے، خوشی دو گے خوشی ملے گی، لوگوں کو پیسہ دو گے تمہیں بھی پیسہ ملے گا. خلوص نیت سے اللہ کے دین کو قبول کرو، اپنی ذات پہ محنت کرو، دوسروں کے لیے دروازے کھولنا شروع کرو. آخری نصیحت، آخری بات، نصیحت کہنے کا مجھے کیا حق ملتا ہے، لیکن آخری بات، دو انسان مت بنو، ایک انسان بنو. دکھانے کا اور چھپانے کا اور، یہ غلط بات ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں. ایک انسان بنو، جو اندر ہے وہ باہر دکھاؤ، اندر کو اتنا خوبصورت بناؤ کہ چھپانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. دو بنانے کی کیا ضرورت ہے، اندر صاف کر لو بھائی. جس کا اندر سے گھر خراب ہوتا ہے وہ اوپر سے چھپاتا ہے، تم اندر سے گھر صاف کر لو، چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا. عزیزان محترم، زندگی اتنی مشکل نہیں جو ہم نے بنائی ہے، اتنی مشکل نہیں تھی جو ہم نے بنائی ہے. ان اصولوں پہ عمل فرمائیے اور پھر آپ زندگی کے مزے لیں پھر. اور خاص کر جو میں نے بات آپ سے سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ کہا، جو دو گے وہ ملے گا، بڑھ بڑھ کے ملے گا، ایسی جگہ سے ملے گا جس کو سوچ نہیں پاؤ گے. اس کو پازیٹو میں بھی رکھیے گا اور غلط چیزوں کے معاملے میں بھی اپنے ذہن کو ہوشیار رکھیے گا کہ یہاں یہ اچھی چیزوں میں بھی یہی قانون ہے اور بری چیزوں میں بھی یہی قانون عمل میں آتا ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی اور ہماری نصرت فرمائے. اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مغرب کا وقت ہے. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار، ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ان کی اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، دنیا اور آخرت میں قرآن و اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، قرآن و اہل بیت کی نورانیت نصیب فرما، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے خدایا، حجت خدا کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ سید الشہداء کا، ان کی مظلومیت کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار، ہماری زندگیوں کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.